نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ العزیز تراویح کی 20 رکعتوں میں ہم سورہ زمر اور سورہ مومن یا دوسرا نام اس کا ہے سورہ غافر، یہ دو سورتیں تو انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے، اور تیسری سورت ہے سورہ حامیم السجدہ جو 6 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس کے انشاءاللہ 3 رکوع آج پڑھے جائیں گے. میں نے کل قرآن حکیم میں جو سورتوں کی ترتیب ہے اس کے بارے میں کچھ اجمالاً بیان کیا تھا کہ مکی اور مدنی سورتوں کے گروپ بنتے ہیں، ایک یا ایک سے زائد مکی سورتیں، ایک یا ایک سے زائد مدنی سورتیں، مل کر ایک گروپ مکمل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح مکیات مدنیات، پھر دوسرا گروپ ہو گیا، اسی طرح تیسرا. ان میں سے جہاں تک مکی سورتوں کا تعلق ہے، پہلے گروپ میں صرف سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اور اس کا تعلق اصل میں پہلے گروپ ہی سے نہیں ہے، وہ تو پورے قرآن مجید کے لیے ایک نہایت جامع دیباچہ اور مقدمہ ہے. اسی لیے اس کا نام اساس القرآن، ام القرآن، کافیہ، شافیہ، یہ بہت سے نام اس کے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس مکی صورتوں کے قرآن مجید میں 6 گروپ بنتے ہیں بڑے بڑے. ان میں جو مشترک مضامین ہیں ان کا میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ایمانیات ثلاثہ، توحید، معاد، نبوت اور رسالت، یہ تو لازماً مکی صورتوں کے وہ مضامین ہے کہ جو اس کا اصل جز ہے، اصل موضوع ہے. پھر انباء الرسل، قصص النبیین، اخلاقی تعلیمات، 3 ایمانیات کے ذیل میں اور 3 یہ چیزیں، یہ 6 مضامین ہیں مکی صورتوں کے. ان میں سے پھر پہلے دو گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور جو ہے وہ نبوت اور رسالت پر ہے، دوسرے جو دو گروپ ہیں ان میں زیادہ زور توحید پر ہے، اور وہی گروپس ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل. یہ جو دو گروپ ہیں، آخری دو گروپوں میں زیادہ زور قیامت اور آخرت پر ہے، وہ انذار کا گروپ ہے. یہ جو درمیانی دو گروپ بنتے ہیں ان کی تعداد جو ہے سورتوں کی وہ 21 ہے. 8 سورتیں تو سورہ فرقان سے سورہ الف لام میم سجدہ تک، یا جسے عام صرف سورہ سجدہ کہتے ہیں، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، یہ 8 سورتیں وہ ہیں. پھر 5 سورتیں آئیں کہ جن کے بالکل وسط میں ہے سورہ یاسین، جسے حضور نے قلب قرآن قرار دیا، 2 سورتیں ادھر، 2 سورتیں ادھر، سورہ فاطر اور سورہ سبا سورہ یاسین سے پہلے ہیں، دونوں کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے ہوا ہے. سورہ صافات اور سورہ صاد یہ اس کے بعد ہیں جو ہم کل پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد 8 سورتوں کا ایک گروپ آ رہا ہے، اصل میں اس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید دوبارہ دہرائی ہے. سورہ زمر سے لے کر اور سورہ احقاف تک کے جو 26 پارے میں ہے، یہ 8 مکی سورتیں ہیں. عجیب بات یہ آپ دیکھیں گے کہ ان سورتوں میں بھی 7 سورتوں میں حروف مقطعات ہیں، اور 1 سورت یہ جو سورہ زمر ہے سب سے پہلے، یہ بغیر حروف مقطعات کے شروع ہو رہی، جیسے سورہ فرقان وہاں 1 سورت تھی بغیر حروف مقطعات کے، باقی 7 سورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی. ان میں سے جو پہلی 4 سورتیں ہیں، سورہ زمر، سورہ مومن یا اس کا دوسرا نام میں نے عرض کیا سورہ غافر ہے، اور پھر سورہ حامیم السجدہ اور اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے، اور پھر سورہ شورا، ان 4 سورتوں میں ایک چیز مشترک ہے. باقی تو تمام جو مضامین ہیں مکی سورتوں کے وہ ان میں بھی آئیں گے، توحید پر زیادہ زور ہے، لیکن یہ کہ توحید کا بھی عملی پہلو جو ہے وہ ان چار صورتوں میں تدریجاً ایک ارتقاء کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا اور اپنے وہ نقطۂ عروج کو پہنچے گا سورہ شورا میں جو ہم کل پڑھیں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ توحید کے میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے عملی, تو اس کے اعتبار سے توحید کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک توحید ہے علمی یا نظری یا عقیدے کی توحید, اللہ کو ایک ماننا, اس کی صفات کمال میں کسی کو اس کا ساجھی نہ قرار دینا, نہ اس کے کوئی اولاد ماننا, نہ یہ کہ لم یلد ولم یولد, نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا, کسی کو اس کا ہم پلہ ضد ند کسی اعتبار سے برابر مد مقابل نہ ماننا. اب یہ ماننے کی باتیں ہیں, یہ جاننے کی باتیں ہیں, یہ علمی معاملات ہیں. یہ ہے گویا کہ توحید علمی یا توحید فی العقیدہ. دوسرا پہلو ہے توحید عملی, ہم تن اللہ کا بندہ بن جانا, ایک ہی اللہ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لینا, یہ ہے توحید کا عملی پہلو. اگر ہماری اطاعت میں منقسم ہے کہ کچھ چیزوں میں اللہ کی اطاعت, کچھ چیزوں میں کسی اور کی اطاعت, کچھ چیزوں میں اپنے نفس کی اطاعت, تو پھر یہ توحید نہیں, یہ شرک عملی ہو گیا. چاہے زبان سے آپ نے عقیدے کے اعتبار سے توحید آپ کی کامل ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے آپ کی توحید جو ہے وہ ختم ہوئی اور آپ کے اندر شرک عملی آ گیا. آپ نفس کا حکم مان رہے ہیں اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال کر, تو وہ نفس آپ کا معبود ہو گیا. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے غور کیا اس شخص کے حالت پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ تو اگرچہ اس نے نفس کو کبھی بھی اللہ کے برابر قرار نہیں دیا, کبھی زبان سے نہیں کہا, اس کے عقیدے میں یہ چیز شامل نہیں ہے, لیکن عمل میں تو ہو گئی. جبکہ اس نے اللہ کے حکم کو پسے پش ڈالا اور نفس کے حکم کو مان لیا, تو اس کی کیا معنی ہے کہ اس کا معبود کون ہے؟ نفس ہے. اسی طریقے سے اللہ کی محبت سے اگر کوئی محبت بھی بالا تر ہو جائے, مال کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی, اللہ کہتا ہے یہ مال تمہارے لیے حرام ہے, اس کو ہاتھ مت لگاؤ, اور مال کی محبت جو ہے وہ آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ نہیں آپ اس مال کو لے لیتے ہیں, تو معلوم ہوا کہ آپ کا معبود اللہ نہیں ہے, مال ہے. جس کو کہ حضور نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. عبد کا لفظ استعمال کیا کہ نام عبد الرحمان رکھا ہوا ہے, در حقیقت عبد الدینار, اس لیے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں, جس راستے سے بھی آئے پیسہ آئے, تو معلوم یہ ہوا کہ پیسہ معبود. یہ جو چار صورتیں ہیں ان میں توحید فی العبادت, عبادت اللہ کی اس طرح کرنا کہ کسی اور کے لیے اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر اطاعت کا کوئی حصہ نہ رہ جائے, یہ ہے سورہ زمر کا مرکزی مضمون, اور یہ سورہ مبارکہ میں اتنے شاندار الفاظ میں آیا ہے اور اتنے تکرار اور اعادہ کے ساتھ آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا اصل مرکزی مضمون یہی ہے. پھر یہ عبادت کا, کل میں نے عرض کیا تھا عبادت کا جوہر ہے دعا, پکارنا اللہ کو, اور اس دعا میں شرک نہ کرنا کہ کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں, کسی اور سے بھی مدد چاہ رہے ہیں, کسی اور سے بھی استغاثہ کر رہے ہیں. یہ دعا جو ہے چونکہ عبادت ہی کا ایک باطنی رخ ہے, لہذا اگلی سورت جو ہے سورہ مومن, اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس موضوع پر پانچ جگہوں پر گفتگو ہوئی. اب ایک فرد جب اس طریقے سے اللہ کا بندہ بن جائے, اپنی بندگی کو خالص کر لے اللہ کے لیے, اطاعت کو خالص کر لے اللہ کے لیے, اور اللہ ہی کو پکارتا ہو, اب اس کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی اب اسی بات کی دعوت دے. دعا اور دعوت لفظ تو ایک ہی ہے, دعا اللہ سے کی جاتی ہے, دعوت بندوں کو دی جاتی ہے, لفظ ایک ہی عربی زبان کے اعتبار سے ہی, کہ اب بندوں کو پکارو اور دعوت دو کہ وہ بھی اسی راستے پر آئیں, وہ بھی خدا واحد کی بندگی کریں اور اسی کو پکاریں اور اسی سے مانگیں. اور اس دعوت کا پھر ہدف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اجتماعی نظام پر بھی اللہ کی اطاعت جو ہے اسی طریقے سے غالب ہو جائے, اللہ کا دین جو ہے وہ پورے نظام زندگی کے اوپر مسلط ہو جائے. اس کا نام ہے اقامت دین, اور اقامت دین جو ہے وہ مرکزی مضمون ہے چوتھی سورت یعنی سورہ شورا کا, دعوت جو ہے وہ مرکزی مضمون ہے تیسری سورت سورہ حامیم السجدہ کا. تو اس طرح عبادت اور اس شان کے ساتھ عبادت کے اللہ کے لیے خالص ہو اطاعت, یہ مرکزی مضمون ہے سورہ زمر کا, دعا، اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارنا، یہ مضمون ہے سورہ مومن کا. خلق خدا کو اسی بات کی دعوت دینا، یہ مرکزی مضمون ہے سورہ حامیم السجدہ کا. اور اس دعوت کا ہدف کیا ہے کہ اجتماعی نظام پر اللہ کے دین کا سکہ رواں ہو جائے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے، اس کی جد و جہد اقامت دین، یہ مرکزی مضمون ہے چوتھی سورۃ سورہ شورا کا. تو یہ آج اور کل میں انشاءاللہ یہ مضامین ہمارے سامنے آئیں گے. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اکثر جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں وہ تو ملیں گے آپ کو، وہ اس میں آئیں گے، لیکن ہر صورت کا اپنا جو ایک منفرد مزاج ہوتا ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ مکی صورتوں میں جہاں وہ جو مشترک مضامین ہیں وہ دوہرا دوہرا کر آ رہے ہیں، ذرا الفاظ بدلتے ہیں، اسلوب بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، ترتیب تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پر بہت سے مضامین مشترک ہیں، تو وہ تو ان صورتوں میں بھی ملیں گے. لیکن یہ کہ ہر ایک کی جو اپنی ایک امتیازی خصوصیت ہے میں نے اسے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آئیے ہم پڑھنا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا ہے اس کتاب کا اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے کمال حکمت والا. آپ دیکھیں گے کہ اگلی سورت جو ہے سورہ مومن بعین ہی ان الفاظ سے شروع ہوئی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. صرف یہ کہ حکیم اور علیم کا فرق ہے، البتہ یہ کہ یہاں حامیم کے الفاظ نہیں ہیں، حروف مقطعات وہاں وہ بھی ہیں. وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آٹھ سورتیں اور وہ آٹھ سورتیں، ان میں یہ ایک عجیب مشابہت ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کی جانب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، یعنی ایسے ہی کوئی ہابی کے طور پر نہیں، کوئی مشغلے کے طور پر نہیں، بلکہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بالحق انزلنا ہو بالحق نزل. اب یہ کتاب فیصلہ کن بن کر آئی ہے، جو اس کو مانے گا اسی کے لیے نجات ہے، جو نہیں مانے گا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی اور تباہی. اب یہاں اگلے الفاظ نوٹ کیجئے توجہ سے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اس کتاب کی اصل دعوت کیا ہے، یہ انسان سے چاہتی کیا ہے؟ یہاں پہ وہ واحد کے سیدھے میں بات ہو رہی ہے، حضور سے براہ راست کتاب، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے حق کے ساتھ، پس مندگی کر اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ. اس کے دو طرح ترجمے کیے جا سکتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص، اور یہ بھی کہ اللہ کے لیے صرف دین خالص ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول وہ ہے اطاعت جو خالص اطاعت ہو، اسی کی جا رہی ہو. وہ پچرنگی اطاعت جو ہے، دو رنگی والی اطاعت، کچھ اللہ کی اطاعت، کچھ کسی اور کی اطاعت، کچھ معاشرے کی اطاعت، کچھ زمانے کے رواج کی اطاعت، کچھ اپنے نفس کی خواہشات کی اطاعت، یہ ملی جلی اطاعت اللہ کو منظور نہیں. وہ تو دے مارے گا اس شخص کے منہ پر کہ جو اس اطاعت کو لے کر آئے گا. الا للہ الدین الخالص، خالص بندگی ہے تو وہ مقبول ہوگی اللہ کے ہاں. یہ وہی مضمون ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا تو پورے کے پورے آؤ، یہ ادھورے اسلام کا جو ہے معاملہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. تو عبادت اللہ کی کرنا، اس کا بندہ بن جانا اور ہم تن اسی کا بندہ ہونا، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر لینا. اچھا اس میں تھوڑا سا اشکال کہیں پیدا نہ ہو جائے، ویسے اس دنیا میں انسان رہتا ہے تو ظاہر بات ہے اور اطاعتیں بھی ہیں، والدین کی اطاعت بھی ہے، اساتذہ کی اطاعت بھی ہے، حکام کی اطاعت بھی ہے، اپنے بزرگوں کی اطاعت بھی ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کسی کو مرشد مانا ہے، اس کی اطاعت بھی ہے. تو بے شمار اطاعتیں دنیا میں ہیں. توحید کا تقاضا کیا ہے کہ یہ ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں، نیچے نیچے رہیں تو کوئی حرج نہیں، اس سے توحید میں کوئی رکھنا نہیں ہوگا. اپنے آباء و اجداد کی باتیں مانو، کون سی؟ جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اپنے اساتذہ کی اطاعت کرو، اپنے مرشد کا کہنا مانو، اپنے حکام کی اطاعت کرو، لیکن اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آتی. یہ ہے توحید کا تقاضا، اس دائرے کے اندر اندر اطاعتیں کر سکتے ہو، اس سے باہر نہیں جا سکتے. یہ ہے اس سورت کا مرکزی مضمون. اور دیکھیے کس شان کے ساتھ، بالکل ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں ڈائریکٹ اپروچ، کہ بغیر کسی تمہید کے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں تو مقبول ہوگا صرف وہی دین کہ جو خالص ہو، جس میں کوئی ملاوٹ اور میل نہ ہو، جس میں کسی اور کو لا کر شامل نہ کر دیا گیا ہو. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ ہستیاں کہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا ہے، ولی ٹھہرایا ہوا ہے، اپنا مددگار، اپنا ہمدرد، ان کے بارے میں ان کا قول کیا تھا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کی جو ہم بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تقرب الی اللہ کا یہ ذریعہ بن جائیں گے. ہم ان کو نہیں سمجھتے کہ قادر مطلق یہ ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے کہ یہی در حقیقت خالق ہیں ارض و سما کے، بلکہ صرف یہ کہ یہ چونکہ مقربین بارگاہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا اونچا رتبہ ہے، ان کا اونچا مقام ہے، لہذا ہم کچھ پرستش کرتے ہیں ان کی، کچھ دنڈوت کرتے ہیں، کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کچھ ان کے لیے مراسم عبودیت بجا لاتے ہیں، تو اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے مابین ان چیزوں میں کہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو کہ جو جھوٹے ہوں اور ناشکرے ہوں. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ کا ارادہ ہوتا کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے، کسی کو بیٹا بیٹی بنائے، تو جو اس نے مخلوق پیدا کیے ان میں سے جسے چاہتا چن لیتا، اس کے پاس مخلوق کی کمی تو نہیں ہے، اسے کیا احتیاج ہے کسی اولاد کی. سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہی ہے اللہ جو الواحد ہے، اکیلا تنہا، اور قہار ہے، چھایا ہوا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے حق کے ساتھ، یعنی بامقصد حکمت کے ساتھ، ایسے ہی کھیلنے کودنے کو نہیں. یکبر اللیل علی النہار، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر. ویکبر النہار علی اللیل، اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیے ہیں سورج اور چاند. کل یجری لاجل مسمی، ہر چھ ان میں سے چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے. الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے زبردست اور بخشنے والا. خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے. ثم جعل منها زوجها، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. قرآن مجید میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا کہ آدم کی سے بنایا حوا کو، بلکہ جہاں بھی آیا نفس سے واحدہ کہا گیا، ایک جان سے بنایا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، جہاں بھی الفاظ آئے وہ یہی آئے. وانزل لکم من الانعام ثمانیہ ازواج، اور تمہارے لیے اس نے، یہ انزال کا لفظ کبھی آ جاتا ہے تخلیق کے لیے بھی، پیدا فرمائے تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ نر اور مادہ. ان کا ذکر سورہ انعام میں بھی آیا تھا، یعنی یہ جو زیادہ ان کے ہاں اہل عرب کے ہاں جو چوپائے استعمال میں آتے تھے، اونٹ، گائے اور بھیڑ اور بکری، یہ چیزیں تھیں کہ جو ان کے ہاں کثرت سے استعمال ہوتی تھی، تو وہ گویا کہ ان کے ہاں یہ آٹھ نر اور مادہ جو ہے یہ خاص طور پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے کے لیے، ان کی ضروریات کی بہم رسانی کے لیے پیدا فرمائے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہاری تخلیق فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، جس کی شرح اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ حج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اب یہاں اس کو خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ، ایک تخلیق پھر اور تخلیق، پھر اس میں ایک اور رنگ آ گیا، پھر اس میں اور ارتقاء ہو گیا. فی ظلمات ثلاث، تین تین تاریکیوں میں، یعنی ایک تو یہ پیٹ کا معاملہ ہے، اس کی دیوار جس کو ہم کہتے ہیں، پھر اس کے اندر رحم کی دیوار ہے، اس کے اندر پھر وہ جھلی ہے کہ جس کے اندر وہ بچہ جو ہے پرورش پا رہا ہے. تو تین تین پردوں میں اللہ تعالیٰ تخلیق فرما رہا ہے، لیکن اس کی تخلیق کی کا جو کمال ہے اس کا غور کرو کہ کس قدر باریک بینی کے ساتھ نقش و نگار وہ ان تین تین تاریکیوں کے اندر اس نے بنائے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا پروردگار، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور حکومت. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تصرفون، تو تم کہاں سے پھیرے جا رہے ہو، یعنی یہاں تک تو تم بھی آ جاتے ہو کہ اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں، خالق وہی ہے، تو پھر تمہاری مت کہاں ماری جاتی ہے کہ پھر تم وہاں سے مڑ کر اور شرک کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو جان لو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تم سے، اسے کوئی احتیاج نہیں. ولا یرضى لعباده الکفر، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا. اس نے اختیار تو تمہیں دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرے، چاہے ناشکری کی روش اختیار کرے، لیکن ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو وہ اسے پسند نہیں ہے، شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو وہ اسے پسند ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے تو وہ اسے پسند کرے گا. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو، یعنی قیامت میں تو ہر ایک کو اپنی جواب دہی خود کرنی ہے، کوئی کسی کی طرف سے جواب نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کے گناہوں کی گٹھڑی جو ہے وہ اٹھا نہیں سکے گا. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. انه علیم بذات الصدور، یقینا وہ تو سینوں کے اندر جو چیزیں مخفی ہیں، یعنی ارادے اور نیتیں اور عزائم، ان سے بھی واقف ہے. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، بڑے خلوص قلب سے، بڑے توجہ سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتا ہے. ثم اذا خوله نعمتا منه، پھر جب وہ اسے اپنی نعمتوں کے اندر لپیٹ دیتا ہے، خول ہے کسی چیز کے گرد، یعنی ارد گرد اس کے اب حالے ہیں اللہ کی نعمتوں کے، لباس بھی اچھا پہنا ہوا ہے، آس پاس سامان بھی، گھر کا جو ہے فرنیچر ہے اور ساز و سامان ہے وہ بھی بہت عمدہ، گویا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کے غلاف جو ہے اس کے گرد یہ خول در خول اللہ کی نعمتیں ہیں. تو فرمایا اذا خوله نعمت منه نسی ما کان یدعو الیہ، تو بھول جاتا ہے جو وہ پکار رہا تھا پہلے اور دعائیں کر رہا تھا، من قبل پہلے، وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور پھر وہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرانے لگتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تاکہ وہ بہکائے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. قل تبتع بکفرک قلیلا، اے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو فائدہ اس دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا اپنے کفر کے ساتھ، انک من اصحاب النار، باقی آخر تمہارا جو انجام ہونا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم جہنمی ہو، آگ والوں میں سے ہو. امن ہوا قانت آنا اللیل، کیا وہ شخص جو کھڑا رہتا ہے فرما بردارانہ انداز میں، آنا اللیل ساجدم وقائما، کہ جو کھڑا رہتا ہے اپنے پروردگار کے سامنے، پھر یہ کہ کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، یحذر الآخرت، وہ آخرت کے خیال سے ڈرتا رہتا ہے، لرزا و ترسا رہتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. یعنی خوف اور رجا کی یہ ملی جلی کیفیت رہنی چاہیے کہ انسان کو اللہ کی پکڑ کا اور محاسبے کا ڈر بھی رہے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی امید بھی رہے. ویرجو رحمت ربہ، قل ہو هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہیے ان سے پوچھئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں، جن کو کہ معرفت حاصل ہے اللہ کی، جو حقائق تک جن کی رسائی ہو چکی ہے، اور وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے. انما یتذکر اولو الالباب، حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو صرف وہی اخذ کرتے ہیں، سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو عقل مند ہیں، ہوش مند ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یعنی ایمان لانا، تصدیق کر دینا، مان لینا، یہ تو ایک قدم ہے، اب عمل کا کیا معاملہ ہے کہ اب اللہ کا تقوی اختیار کرو. تمہارا ہر قدم جو ہے پھونک پھونک کر اٹھے، کہیں بھی اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، کہیں معصیت میں جو ہے تمہارا پاؤں جو ہے وہ معصیت کی دلدل میں کہیں پھنس نہ جاؤ. فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے، بھلائی ہے. وارض اللہ واسع، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، اگر کسی ایک جگہ ان کے لیے تنگی ہو تو جیسا کہ ہم اس سے پڑھ چکے سورہ عنکبوت میں کہ ان ارض واسعت فیا فعبدون، میری زمین بڑی کشادہ ہے، بس میری ہی بندگی کرو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً جو صبر کرنے والے ہیں انہیں ان کا اجر اور ثواب، ان کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا بغیر حساب، اور مزید اللہ تعالیٰ جو کچھ دے گا وہ بغیر حساب کے ہوگا۔ اس کے بعد اب دیکھیے 10 آیتیں پوری ہوئی، اب 11ویں 12ویں 13ویں آیت میں پھر وہی مضمون بہت زوردار الفاظ میں آ رہا ہے، وہی توحید عملی جو کہ اصل مرکزی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کروں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے، کہ اب کسی اور کے لیے بندگی اور اطاعت جو ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے آزاد ہو کر میرے پاس نہیں ہے، میں کسی اور کی اطاعت اور کسی اور کی بندگی اللہ کی بندگی اور اطاعت سے آزاد ہو کر نہیں کر سکتا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین و امرت لئن اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان میں خود بنوں، جس بات کی میں دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو تو اس کا سب سے پہلے پورا نمونہ میں اپنی شخصیت میں پیش کروں۔ قل انی اخاف و رسیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا، یعنی میں بھی مستثنا نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں، بلکہ یہ کہ عبد کامل تو وہی ہے جس طرح کہ انہوں نے خالص کر کے بندگی کی ہے اللہ کی، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ انہی کی شان ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ میں بھی اگر اس کے برعکس روش اختیار کروں، نافرمانی کروں، تو مجھے بھی ڈر ہے اس بڑے دن کے عذاب کا۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کر رہا ہوں اور کروں گا، اس کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو، اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ اب دیکھ رہے ہیں کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے دوہرا دوہرا کر، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو اب تم جسے چاہتے ہو پوجو اس کے سوا۔ یہ وہ اعلان برات کا انداز ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، وہی انداز کہ اگر تم نہیں باز آ رہے تو جسے چاہتے ہو پوجو، لیکن یہ کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وعلیم یوم القیامہ، اس کا جو نتیجہ نکلے گا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش کرو گے تو پھر یہ کہ قیامت کے دن خسارے میں وہی لوگ رہیں گے، اور اصل خسارے میں وہی ہوں گے کہ جو قیامت کے دن وہ خود بھی اور ان کے اہل و عیال بھی خسارے میں رہیں۔ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے اصل خسارہ، اصل ٹوٹا اور اصل ہلاکت اور اصل بربادی۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر بھی ہوں گے تہ بر تہ آگ کے بادل، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی گدے جو ہوں گے گدیلے وہ بھی آگ کے ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ چیز جس سے ڈرا رہا ہے اللہ اپنے بندوں کو، کہ یہ ہے وہ انجام جس سے بچنے کی فکر کرو۔ یا عباد فتقون، بڑا پیارا انداز ہے یہ، اے میرے بندو بچو، ڈرو اس دن کے عذاب سے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اجتناب کیا، جنہوں نے کنارہ کشی کر لی طاغوت سے۔ طاغوت کا لفظ بہت جامع ہے، طغا کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی حد سے نکل جانا، طغیانی، دریا جب تک اپنی حدود میں بہ رہا ہے وہ بہ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن جب نکلا تو ہم کہتے ہیں دریا طغیانی پر ہے۔ تو جو چیز بھی اللہ کے مقابلے میں سرکش ہو جائے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی یا خود اپنی بندگی کرنے لگے، وہ طاغوت ہے۔ وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، انسٹیٹیوشن ہو، کوئی ہائپوتھیٹیکل انسٹیٹیوشن، کوئی اسٹیٹ، جسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے یہ ایک ہائپوتھیٹیکل شے ہے، لیکن ریاست کی بنیاد اگر اللہ کی حاکمیت کے سوائے کسی اور کی حاکمیت پر ہے تو وہ پوری ریاست جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک طاغوت بن جاتی ہے۔ تو فرمایا جو لوگ طاغوت سے دامن اپنا بچا لیں، کنارہ کشی کریں، ان یعبدوہا، اس سے کہ وہ اس کی بندگی کریں، یعنی طاغوت کی بندگی اور بندگی اور پرستش سے اپنے آپ کو بچا لیں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، فبشر عبادی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے وہ بندے جو بات سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، استماع اور سمع میں یہی فرق ہے، سمع یسمع محض سن لینا، اور استماع یستمع بڑی توجہ سے سننا، میرے وہ بندے جو پوری توجہ سے میری بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر جو اس میں سب سے عمدہ پہلو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی باتیں تو ساری ہی عمدہ ہیں، لیکن یہ کہ دین کے اندر یہ جان لیجئے کہ کئی لیولز ہیں. دین میں کمزور لوگوں کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی ہے، رخصتیں ہیں. کمزور آدمی ہے وہ رخصت کی طرف جو ہے اس کا رخ ہو جاتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے بھی کچھ اجازت دے دی ہے. اور ایک ہے عظیمت کا راستہ، بہتر سے بہتر، آگے سے آگے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے. تو فرمایا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، وہ جو ہیں بجائے پیچھے ہٹنے کے اور جو کمتر مراتب ہیں ان پر اکتفا کرنے کے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہوش مند ہیں اور عقل مند ہیں. اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، تو لوگوں سوچو، کیا وہ شخص کہ جس کے اوپر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، یعنی جو عذاب کی گرفت میں آ چکا ہے، جو مستحق ہو چکا ہے عذاب کا، اَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، اے نبی کیا آپ نکال لیں گے اس شخص کو کہ جو آگ میں دھوکا جا چکا ہو؟ یعنی یہ لوگ جو آپ کے سامنے ہیں، جیسے کہ پہلے قرآن میں بار بار آیا، یہ مر چکے ہیں، مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، یہ چلتے پھرتے حیوان ہیں، ان کی انسانیت مر چکی ہے، یہ اپنے اس بد اعمالی کے اس رتبے تک پہنچ چکے ہیں، اس درجے تک کہ اب ان کے اس سے بچنے کی کوئی شکل نہیں، تو گویا کہ دھوکے جا چکے. تو اے نبی کیا وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہو، آپ انہیں بچا لیں گے؟ یعنی یہ کہ آپ کی یہ تشویش، آپ کا یہ رنج اور غم، اور آپ جو ہلکان کر رہے ہیں اپنے آپ کو ان کے پیچھے، اس سے اس کے بارے میں دلجوئی کی جا رہی ہے کہ بہرحال یہ لوگ جو ہے یہ تو عذاب کے مستحق ہو چکے، اب آپ ان پر فلا تذهب نفسك حسرات علیہم، اب ان پر جو ہے آپ کا جی جو ہے اندر ہی اندر نہ بھولے حسرت کی وجہ سے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا تھا، ان کے لیے بالا خانوں ہوں گے، جھروکے ہوں گے، ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے، گویا کہ ایک پر تہ بر تہ جو ہے، کہ آج جو آج کل ہمارے ہاں اسکائی اسکریپرس کا تصور آ رہا ہے، مسلسل چلی گئی ہے ایک عمارت، تو اس کا ایک نقشہ ہے، غرف من فوقها غرف مبنیۃ، جیسے کہ اینٹیں چن دی جاتی ہیں، اس طرح گویا کہ وہ بالا خانے جو ہے ایک دوسرے پر چنے ہوئے ہیں. تجری من تحتها الانہار، اور ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا. لا یخلف اللہ المیعاد، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس پانی کو زمین میں چشموں کی شکل میں چلا دیا. یہ چشمے کہیں زمین کے اوپر بہ رہے ہیں، کبھی زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر کہیں وہ زمین سے باہر نمودار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پانی کے اندر ہی اندر سوتے چل رہے ہیں زمین کے، یا وہ چشمے کے جو ظاہر ہو گئے سطح زمین پر، یہ وہی پانی تو ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھیتیاں نکالتا ہے کہ جن کے رنگ مختلف ہیں. ثم یہیج، پھر وہ کھیتیاں، وہ فصلیں جو ہے اپنی پوری شدت کو اور پوری بہار کو پہنچتی ہیں. فتراہ مصفرا، اس کے بعد پھر ان پر زردی چھا جاتی ہے. ثم یجعلہ حطاما، اور اس کے بعد وہ سوکھ کر اور چورا چورا ہو کر ہوا انہیں اڑائے پھرتی ہے، یہ پاؤں تلے روندی جاتی ہے. ان فی ذلک لذکرہ لاولی الالباب، اس میں یاد دہانی ہے اور نصیحت ہے ہوش مند لوگوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، ایک شکل تو یہ ہے کہ اسلام پر انسان عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کہ بڑا زور لگانا پڑ رہا ہے، نفس کے خلاف بڑی شدید کشمکش کرنی پڑ رہی ہے، جسے کہ سورہ طہٰ میں کہا تھا کہ گویا کہ آسمان پہ چڑھنا، یصعد فی السماء، اور ایک وہ اللہ نے سینہ ہی کھول دیا، دین کی باتیں جو ہے خود اسے مرغوب ہو گئی، نماز سے خود اتنی محبت ہو گئی کہ اب نماز بھاری نہیں رہی، بلکہ نماز کی طرف طبیعت جو ہے خود جو ہے اس کی ایک رغبت ہے. تو یہ ہے اللہ کا سینے کو کھول دینا، جو حرام چیزیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نفرت پیدا کر دی ہے، اس کی طرف اس کے دل کے اندر اب کوئی رغبت ہی نہیں رہی ہے. یہ ہے وہ معاملہ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ دعا جو ہے اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے کہ اللہم نبر قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. کہ اسلام جو ہے یعنی وہ عملی شکل جو ہے ایمان کی اس پر جو ہے عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ, جب سینہ کھول دیا اللہ نے شرح صدر ہو گیا ہے تو گویا کہ وہ اب اپنے رب کی طرف سے ایک نور اسے حاصل ہو چکا ہے, ایک بصیرت باطنی اسے مل چکی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے, من ذکر اللہ, جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اور ان میں اب اللہ کی یاد کے لیے کوئی رغبت نہیں, کوئی آمادگی نہیں, انہیں اللہ کی یاد سے کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی, بلکہ یہ کہ اگر کرنا بھی پڑتا ہو تو کوئی بہت ہی زور دے کر مانے باندھے کو, جیسے کہ سورہ نساء میں تھا کہ لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا, زبردستی کو نماز پڑھنی بھی پڑتی ہے تو بہت ہی کسل مندی کے ساتھ, معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت آمادہ نہیں ہے, مجبوراً ایک کام کرنا پڑ رہا ہے. اولئک فی ضلال مبین, یقیناً یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا, اللہ نے نازل فرمائی ہے بہترین بات. اب یہ احسن الحدیث, حدیث کا لفظ خود قرآن کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے. ہم حدیث کہتے ہیں حدیث نبوی کو, حضور کا فرمان, اور یہ حدیث اللہ ہے یا اللہ کا فرمان ہے, تو حدیث ہونے کے اعتبار سے اس لفظ کا اطلاق دونوں پر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حدیث کو خود ہی بہترین فرمایا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے اتاری ہے بہترین بات, کتابا متشابہا مثانیا, اور اپنی اس بات کو شکل دی ہے ایک ایسی کتاب کی کہ جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, جس کا ہمیں خوب تجربہ ہو رہا ہے. مکی صورتوں کے اندر مضامین کس طرح بار بار آ رہے ہیں تو بہت متشابہ ہیں, اور مثانیا دوہرا دوہرا کرانے والی چیز ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, یہ کتاب جو ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور خوف ہے ان کے دل جو ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے. ثم تلین جلودہم, پھر ان کی جو کھالیں ہیں وہ نرم پڑتی ہیں. وہ قلوبہم, اور ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں. الی ذکر اللہ, اللہ کی یاد کی طرف. ذالک ھدى اللہ, یہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء, اس کے وہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سب ہو چکی ہو پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. اَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ذرا تصور تو کرو وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو بچا رہا ہوگا آگ سے, سوء العذاب, بدترین عذاب سے قیامت کے دن, یعنی جب آگ کی لپٹ آئے گی تو اپنے چہرے کو انسان, یہ وہ ریفلیکس ایکشن ہے کہ چہرے کو بچانے کے لیے ہاتھ آئے گا. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ, اور کہا جائے گا ان ظالموں سے اور مشرکوں سے کہ چکھو اپنے کیے کا مزہ اور اپنے کرتوتوں کی سزا. كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جو لوگ ان سے پہلے تھے نبی انہوں نے بھی تکذیب کی تھی. فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ, تو ان کے پاس عذاب آیا. مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ, ایسی جگہوں سے یا ایسے راستوں سے کہ جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا, کہ ایک بادل سا چلا آ رہا ہے, خوش ہو رہے ہیں کہ شاید بارش برسے گی, حالانکہ وہی بادل جو ہے وہ عذاب الہی کی شکل اختیار کر کے اور ان کی تباہی کا ایک سبب بن گیا. کبھی صرف ایک چیخ تھی بہت بڑی, ایک چنگھاڑ کہ جو ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی, تو انہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کدھر سے ہلاکت آ جائے گی, لیکن وہ عذاب آیا. فذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا, تو اللہ نے چکھایا انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا معاملہ. ولعذاب الاخرت اکبر, اور ابھی جو بڑا عذاب ہے آخرت کا وہ تو ابھی ان کو ملنے والا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ولقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل لعلہم یتذکرون, اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تمام ہی اسالیب استعمال کر لیے ہیں, تمام مثالیں بیان کر دی ہیں. جس جس طریقے سے حقیقت کو ان کی نگاہوں کے سامنے لانا ممکن تھا وہ سارے طریقے, وہ سارے اسلوب ہم نے برت لیے ہیں. لعلہم یتذکرون, شاید کہ یہ نصیحت حاصل کر لیں, سبق حاصل کر لیں, شاید کہ انہیں عقل آ جائے اور سمجھ آ جائے. قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون, اور ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر نازل فرمایا جس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے, اس میں کوئی پہیلیاں نہیں بجوائی گئیں. کتاب مبین, سیدھی سیدھی باتیں, کھلی کھلی باتیں, دو اور دو چار کی طرح کی باتیں. لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کرے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون, اب یہاں توحید اور شرک کے فرق کو اس اعتبار سے کہ بندگی چونکہ یہاں پر توحید فی العبادت جو ہے وہ اصل مضمون ہے، تو یہاں پر تمثیل بھی لائی جا رہی ہے توحید فی العبادت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ایک ایسے شخص کی، فیہ شرکاء متشاکسون، ایک ایسے غلام کا تصور کیجئے جس کے کئی آقا ہیں، کئی آقاؤں کا مشترک غلام. اب کیا ہوگا، ایک آقا نے ایک حکم دیا، دوسرا دوسری طرف کھینچ رہا ہے، تیسرے کی کچھ اور اس کے سامنے فرمائش آ گئی ہے، تو وہ شخص حیران ہو کر رہ جائے گا. اور دوسرا معاملہ کون ہے، وہ رجلن سلم الرجل، اور ایک شخص وہ ہے، ایک وہ غلام ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے، ایک ہی اس کا آقا ہے، وہ پورا کا پورا سالم کا سالم ایک ہی شخص کی غلامی کر رہا ہے. تو بتاؤ ان دونوں کے حالات جو ہے، حل یستویان مسئلہ، کیا برابر ہوگی یہ مثالیں، کس قدر اس کی جان جو ہے وہ تنگی میں آ جائے گی، ضیق نفس اس کو ہوگا کہ ایک کا کوئی کی کوئی منشا ہے، دوسرا کسی طرف کو گھسیٹ رہا ہے، تیسرا اسے کچھ اور حکم دے رہا ہے، چوتھے کا کوئی اور فرمائش آ گئی ہے، اور کہاں وہ ہے جو یکسو ہو کر صرف ایک آقا کی خدمت پر معبود ہے. یہی فرق ہو جائے گا. یہ جو شرک کر رہے ہیں ان کے تو بہت سے معبود ہیں، ایک حکم اللہ کا آ گیا ہے، ایک لات کا، ایک عزا کا، ایک منات کا، ایک فلاں دیوی کا، ایک فلاں دیوتا کا، یہ کیا کریں گے، کس کس کو آخر جو ہے وہ حق بندگی کس کس کا ادا کریں گے. اور ایک وہ ہے کہ جو ایک اللہ کے بندے بن گئے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنے دین اور اپنی بندگی کو خالص کرتے ہیں. یہ وہی مضمون ہے جو حضرت یوسف نے ان الفاظ میں کہا تھا کہ اے میرے زندان کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بہت سے رب جو ہے متفرق، یہ بہتر ہے یا ایک رب جو واحد ہے، تنہا ہے اور قہار ہے، پوری کائنات پر اس کا حکم جو ہے وہ مسلط ہے، وہ چھایا ہوا ہے. الحمدللہ، کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں. انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت وارد ہوگی اور ان سب پر بھی موت وارد ہوگی. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس ایک دوسرے سے جھگڑو گے. یہ تختصمون کیا ہوگا، رسول یہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان پر اتمام حجت کر دیا تھا، اور وہ جو ہے طرح طرح کے بہانے بنائیں گے وہاں بچنے کے لیے. یہی ہے فصل، یعنی سمجھیے کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا، فصل خصومت جو وہاں پر ہوگا اللہ کے ذریعے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ جڑے، جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، اور جھٹلائے اس صدق کو، سچائی کو، جبکہ اس کے پاس آ گیا. اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوا للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا. یعنی یہاں دو چیزیں سامنے لائی گئیں، ایک تو سب سے بڑا جھوٹ جو ہو سکتا ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے ڈرانے کے، نہ ہو رہی ہو، اس سے بڑا جھوٹ تو اور کوئی نہیں. گویا کہ بازی بازی بارش ہے بابا ہم بازی، کسی کے ذمے کوئی جھوٹ جڑ دینا، اور انسانوں میں سے وہ بھی بہت بری شے، لیکن اللہ پر یہ جھوٹی تہمت لگا دینا کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے، اور اس نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اس نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ مضمون قرآن میں جب بھی آتا ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اصل میں پس منظر میں شخصیت ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کی. کیا تم ایک لمحے کے لیے گمان کر سکتے ہو کہ اتنا بڑا جھوٹ یہ بولیں گے، جن سے کبھی پوری زندگی تمہیں کسی جھوٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہوا، کیا اتنا بڑا جھوٹ یہ بول جائیں گے؟ اچھا اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہے تو اب دوسرا جھوٹ کیا ہے، دوسرا سب سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جب اس کے پاس سچی بات آ گئی تو اب وہ اسے جھٹلا رہا ہے. یہ گویا کہ اب ان کے اوپر یہ منتبق کیا جا رہا ہے کہ وہ جب وہی تمہارے پاس آئی ہے محمد کے پاس، اور وہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو تم اسے جھٹلا رہے ہو. تو اب یہ دو صورتیں ہیں سب سے بڑی ظلم کی. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، تو یہ علی صفی جہنم مثوا للکافرین. اس کے برعکس والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ شخص کے جو سچائی لے کر آیا، اس سے مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچی بات لے کر آئے، سچی تعلیمات لے کر آئے، وہی ان پر نازل ہوئی ہے، اللہ کا سچا پیغام وہ پہنچا رہے. وصدق بہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں پس منظر میں گویا کہ شخصیت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، کہ جنہوں نے اس شان کے ساتھ تصدیق کی ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی ہے، اس نے کچھ تھوڑا بہت توقف ضرور کیا سوائے ابوبکر کے، کہ اس نے لمحے کا توقف بھی نہیں کیا اور میری فوراً تصدیق کی.
اور وہ شخص کے جو لایا سچی بات اور وہ کہ جس نے سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں کہ جو تقویٰ والے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی ان کے رب کے پاس جو یہ چاہیں گے. ذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے محسنوں کا، احسان کے روش اختیار کرنے والوں کا. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان سے وہ برے کام جو انہوں نے کیے ہو. آخر انسان ہے تو انسان سے کبھی کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے، انسان سے کسی اس کو لغزش بھی ہو جاتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ تر کو چھوڑ کر کوئی کمتر بات جو ہے انسان نے اختیار کر لی ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال نامے سے محو کر دے گا. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور جو سب سے اچھے عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کے حساب سے ان کو بدلہ دے گا، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے ان کے اعلیٰ ترین اعمال کی نسبت سے معین ہوگا. الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کا بھی یوں سمجھیے یہ ان آیات میں سے یا آیات کے ان ٹکڑوں میں سے ہے کہ جس کا مراقبہ کرنا چاہیے، بار بار اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو اپنے ذہن میں دل میں جاگزی کرنا چاہیے. الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اس سے جو ہمت بدے گی، مشکل سے مشکل معاملات اگر پیش آ رہے ہوں، کیسی ہی ناامیدی بظاہر جو صورت حال ہے، کتنی ہی وہ بالکل ناامیدی کی صورت بن چکی ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، چاہے ساری دنیا جو ہے مخالف ہو جائے، لیکن یہ کہ اگر ایک اللہ میرے ساتھ ہے تو کافی ہے. وہ ایک شعر بھی ہے کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. ساری خدائی مخالف ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، ہاں اللہ میرے ساتھ رہے. تو علیہ اللہ بکافٍ عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، اور اے نبی آپ کو ڈرا رہے ہیں ان ہستیوں سے جو اس کے علاوہ انہوں نے تصنیف کی ہوئی ہیں، یعنی جیسے حضرت ابراہیم کو سورہ انعام میں آیا ہے لوگوں نے ڈرایا تھا کہ تم نے ان معبودوں کی نفی کی ہے تو اب تیار ہو جاؤ، تم پر کوئی پکڑ آئے گی، کوئی عذاب ان کی طرف سے آ جائے گا. ایسے ہی گویا کہ حضور کو بھی وہ لوگ دھمکاتے تھے. ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی جن کی گمراہی پر اس کی جانب سے آخری مہر تصدیق ثبت ہو جائے، پھر ان کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں. ومن یهد اللہ فما له من مضل، اور جن کو اللہ ہدایت دے دے تو ان کا پھر گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. الیس اللہ بعزیز انتقام، کیا اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین، تو وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تو پھر کہیے ان سے کہ ذرا سوچو کہ پھر جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ ہستیاں مجھ سے اس تکلیف کو دور کر سکتی ہیں؟ او ارادنی برحمت، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمانا چاہے، حل ہن مم کے ساتھ اور رحمت ہی مم سے کات اور رحمت ہی، تو کیا وہ روک سکیں گی وہ ہستیاں اللہ کی رحمت کو؟ قل حسبی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے کافر ہے میرا اللہ، میرے لیے تو کفایت کرتا ہے میرا رب. علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے نبی ان سے، کان کھول دیجئے ان کے، کہ کیے جاؤ جو تم کر رہے ہو، زور لگا لو جو تمہیں لگانا ہے، تم اپنی جگہ پر زور لگا لو. انی عامل، میں بھی اپنی سے محنت کر رہا ہوں، میں بھی دعوت دے رہا ہوں، میں بھی لوگوں کو بلا رہا ہوں، پکار رہا ہوں، جو میرے قریب آئے ہیں میں ان کی تربیت کر رہا ہوں، ان کا تزکیہ کر رہا ہوں، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو. فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کہ وہ کون ہے کہ جس پر وہ عذاب نازل ہوگا کہ جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ کون ہے کہ جس پر وہ عذاب نازل ہوگا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے لوگوں کے لیے، اتاری ہے آپ پر، ہے پوری نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے حق کے ساتھ. فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ، تو جو ہدایت اختیار کر لے گا وہ اپنے بھلے کے لیے. ومن ضل فانما يضل عليها، جو گمراہی کے روش اختیار کرے گا اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا. وما انت عليهم بوکیل، اور یقیناً آپ ان کے حق میں یا آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے ان کے بارے میں بات پرسی نہیں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات۔